بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ليث عن قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه وعنا اجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقوا حين يسرقوا وهو مؤمن ولا ينتهبوا نهبه يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزرقي وجدت بخصي ابي جعفر قال ابو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره ان ينزع منه نور الايمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی زینا نہیں کرتا ہے، یعنی جس وقت وہ زینا میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں ہوئے اور شراب نہیں پیتا جس وقت کہ وہ پیتا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں رہتا ہو، چور چوری نہیں کرتا جس وقت چوری کرتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں رہے، اور کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز اچک نہیں لیتا کہ لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہو جس وقت کہ وہ لوٹ لیتا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں ہوئے. اب یہاں چند گناہ بتلائے، زینا، شراب، چوری اور لوٹ، اور ان چاروں حالت کے متعلق بتلایا کہ اس وقت پر وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. اس کے کئی مطلب ذکر کیے گئے ہیں. ایک دو بات سن لیجئے. ایک مطلب یہ لیا جو یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تلامیزہ میں سے ابو عبداللہ محمد ابن یوسف الفی ربری، جن کے نسخے سے ہم پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کاتب تھے، وراک تھے، ان کے قلم سے نسخے میں یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت کی تفسیر یہ کی ہے، اَن يُنزَعَ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ، کہ ان گناہوں کے ارتکاب کے وقت پر ایمان کا نور اس کے دل میں سے نکل جاتا ہے. یہ ہے حدیث شریف کا ایک مطلب جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہے کہ زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت، چوری کرتے وقت، لوٹ کرتے وقت پر ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. اب جب ایمان کا نور ختم ہو جائے گا تو وہ مومن ظلمات اور اندھیریوں کے اندر رہ جائے گا. دوسری بات اس میں یہ بھی کہی جائے گی کہ جب ان برے اعمال کو پابندی سے انجام دے گا تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جاوے، ایمان ہی زائل ہو جاوے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ان کاموں کو حلال سمجھ کر کے کرے گا تو ایمان ختم اور وہ آدمی کفر کا مرتکب ہو جائے گا. چوتھی بات, ان برے اعمال کو انجام دیتے وقت پر ایمان سائبان کی طرح معلق ہو جاتا ہے, یعنی ان گناہوں کے وقت ایمان نکلا اور اس مومن کے اوپر سائبان کی طرح معلق ہو جاتا ہے, چلا نہیں جاتا. پھر وہ بندہ جب اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان اس کے دل کے اندر واپس لوٹ کر کے آ جاتا ہے. پانچویں بات, کمال ایمان کی حالت میں کبھی کوئی یہ گناہ انجام نہیں دے سکتا. کمال ایمان کا تقاضا ہے اس طرح کے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا, جس کے اندر ایمان کا نقص آئے گا, کمال باقی نہیں رہے گا, وہی آدمی اس طرح کے گناہوں کو انجام دے گا. اب یہاں بہت اچھا مطلب خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما دیا. حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کتاب الایمان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات اور روایت بھولے سے بھی نقل نہیں کی اس طرح کی روایت اور قول. وہاں تو عمل کو ایمان کا جز ہی ثابت کرتے رہے, البتہ یہاں آ کر کے رخ دوسری طرف چلا گیا کہ ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے, اس کا قول باقاعدہ لائے. تو کہا کہ وہاں اگر روایت لاتے تو یہ جزویت کے مسئلے میں جو سب سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے وہ جھگڑا ہی باقی نہ رہتا. پھر یہ کہ معتزلہ اور خوارج ان گناہوں کی وجہ سے, گناہ کبیرہ کی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے, تو ان حضرات کو استدلال کرنے کا موقع باقی نہ رہے, اس لیے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول لائے. اور دوسرے طریق میں بھی ہے الا نحبت, یعنی دوسرے طریق کے اندر زنا شراب چوری ہے, لوٹ لینے کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن چونکہ طریق اول ترجمۃ الباب سے ربط کھاتا ہے اس لیے امام نے اس کو نقل کیا. جی, کسری صلیبی, صلیب مشہور عیسائی شعار ہے, عیسائی مذہب کا مشہور شعار ہے, قومی نشان ہے. کراس صلیب, یہ جو یہ لوگ لٹکاتے ہیں, نشان بھی بناتے ہیں. تو صلیب کو توڑنا, خنزیر کو قتل کرنا, اس سلسلے میں امام نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, صرف ترجمۃ الباب قائم کیا. مسئلہ ایسا ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم ذمی اپنے دین پر عمل کرنے کے آزاد سمجھے جاتے ہیں, اس لیے صلیب توڑنا, خنزیر مارنا, مورتی توڑنا, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے دو, اگر تم ایسی حرکت کرو گے ذمیوں کے یہاں تو یہ ظلم کہلائے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس انداز سے ترجمۃ الباب اور روایت ذکر کی اس سے رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلیب توڑنا, خنزیر مارنا, مورتی توڑنا, ظلم نہیں ہے بلکہ مامور بہا ہے، یہ سب کرنا چاہیے۔ حالانکہ روایت کے اندر جو حکم آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوپر موقوف ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے تب یہ کام کریں گے، ابھی تک تو عیسیٰ آئے نہیں اس لیے یہ کام کاج کیسے ہوں گے۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے اندر مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ اتر کر کے نہ آ جاوے۔ یعنی قیامت کی علامات قریبہ میں ایک علامت بڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، حکمن فیصل بن کر کے آئیں گے، مقسطن انصاف اور عدل قائم کرنے والے بن کر کے آئیں گے۔ یہاں یاد رہے کہ حکم علی شریعت نبینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ اور انصاف کریں گے۔ فیکسر الصلیب، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے۔ اس کے دو مطلب ہے، حقیقت میں صلیب توڑ دیں گے یا یہ کہ عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ دونوں چیزیں، صلیب کو توڑنا، عیسائیت کا خاتمہ کرنا، اس بات کی علامت ہوگی کہ نصارہ لمبے زمانے سے باطل مذہب پر چلے آ رہے ہیں، تو ہی تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو ختم فرمائیں گے۔ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور جزیہ ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت کے اوپر تین چیزوں کا اختیار ہے، اور اس وقت دو ہی چیزوں کا اختیار باقی رہے گا، اس وقت جزیے کی بھی اجازت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس دو ہی بات باقی رہے گی، یا تو یہ لوگ ایمان قبول کر لیوے یا حرب بالسیف کے لیے تیار ہو جاوے، دو ہی بات کا اختیار رہے گا۔ ابھی جو تیسرا اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب کوئی آدمی اس کا یہ مطلب نہ لیوے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر شرع محمدی کے احکام کو منسوخ کریں گے کہ جزیہ بند کر دیا، جزیہ ختم کر دیا، یہ شرع محمدی کے احکام کو منسوخ کرنا نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ شرع محمدی ہی شرع محمدی کے لیے ناسک ہے۔ ایسا کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کاموں کو موقوف کر دیں گے، اسی لیے گویا اس شریعت کو اسی صاحب شریعت کے فرمان کی وجہ سے منسوخ کریں گے، اور دوسری تعبیر یوں کریں گے کہ یہ موقت معاملہ ہے کہ بھائی جزیہ جاری ہے، تو کہا کب تک جزیہ جاری ہے، تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، اور یہ وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک موقت ہے جزیہ دنیا کے اندر، اور یہ بات حضور نے بیان فرما دی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام منسوخ کریں گے ایسا نہیں کہا جائے گا. وَيَفِيدُ الْمَالُ اور مال کی کثرت اور وسعت ہو جائے گی. فتوحات غنائم برکتیں اس قدر ہو جائے گی کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی مال لینے والا نہیں ہوگا. یعنی آدمی صدقہ زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا, سب منع کر دیں گے لینے سے, اس قدر مال کی وسعت ہوگی. تو یہ حدیث لوگوں کو سنا کر کہنے کا کہ بھائی سفیر لوگ آتے ہیں نا, ان کو شکریہ ادا کر کے چندہ دو, ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم چندہ دینے نکلو گے اور کوئی قبول کرے گا نہیں, سب منع کر دیں گے. جی
بابل سيتكثر الدينار التي فيها الخمر وتخرق السقاق, فإن كثر سلما أو صليبا أو طنبورا أو مالا ينتفع بخشبه أوتي صريفا في طنبور كسر فلم يغد فيه بشيء.
دينان دنن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں مٹکا. یہاں مقید مٹکا ہے جس کو شراب بھرنے کے کام میں استعمال کیا جاتا ہو. ترجمۃ الباب کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جس مٹکے کے اندر شراب بھری جاتی ہو کیا وہ مٹکا توڑ دیا جائے؟ تو اسلامی حکومت میں محتسب ہوا کرتے ہیں, یعنی لوگوں کا محاسبہ پکڑ دکڑ کرنے کے ذمہ دار حضرات, اور محتسب حضرات کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی خلاف شرع کام دیکھے تو اس کو فوراً تنبیہ کرے, فوراً روک دے دے, یہ محتسب کہلاتے ہیں. تو محتسب توڑ دیوے یا کوئی اور توڑ دیوے اس کے متعلق یہ باب ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر مسلمان کا شراب والا مٹکا ہے اور دوسرے آدمی نے توڑ دیا, تو امام ابو یوسف اور امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ توڑنے والے پر کوئی زیمان نہیں آئے گا, اس لیے کہ مسلمان ہو کے حرام چیز کا مٹکا رکھے, لہذا جو ہے اس پر زیب توڑ دیا تو کوئی زیمان واجب نہیں. امام محمد اور امام احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ توڑنے والے کے اوپر زیمان لازم ہوگا. کیوں زیمان لازم ہوگا؟ کہ روکنے کا ایک طریقہ یہ تھا نا کہ شراب بہا دو اور اس کو کہو کہ مٹکا دھو ڈال چل, ایسی گندی چیز مٹکے میں بھر کے رکھتا ہے, دھو ڈال مٹکا اور آئندہ بھی اس میں پانی بھرنا نیرا بھرنا, اس طریقے سے اس کو تنبیہ کر سکتا تھا. اس لیے امام محمد یوں فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر زیمان آئے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مٹکا توڑنے کی جو باتیں ہیں اس کو استحباب کے اوپر محمول کیا جائے گا. بھائی اگر ایک مسلمان ہے, مٹکا شراب اس کے اندر بھر بھر کے رکھتا ہے, تو مستحب یہ ہے کہ اس کو توڑ دو. وجہ اس کی کیا کہ ایک مٹکے کے اندر شراب بھری, پھر اس کو چاہے 10 مرتبہ ڈھو ڈالو, لیکن غیرت مند مسلمان کی غیرت گوارا ہی نہیں کرے گی کہ آئندہ اس کے اندر کوئی پاک چیز بھرے. جو مٹکا ایک مرتبہ شراب کے کام میں استعمال ہو چکا ہو, یعنی دل اس کو گوارا ہی نہیں کرتا. جیسے کہ شراب کی خالی بوتلیں آتی ہیں, तब उस शराब की खाली बोतल में कोई आदमी को कहना हो कि भाई इसमें पानी भर के दम करवा लो तो कहेगा उल्टा असर होगा इसमें तो। इसलिए कि ये शराब की खाली बोतल है, भले 11 मरतबा पाक की है, लेकिन अगर इसमें भरेंगे तो उल्टा असर होगा। मोमिन के एक मिजाज है कि फिर ऐसी चीज को इस्तेमाल करना गवारा ही नहीं करता। जैसे कि एक ही रेस्टोरेंट के अंदर शराब बिकती हो तो कोई मोमिन वहाँ खाना जाना पसंद नहीं करता, इसलिए कि वो गिलास में शराब पी, फिर वही गिलास के अंदर जो है आइंदा आपको पानी पेश करे तो कैसे गवारा होगा मोमिन का दिल। इसलिए इसको इस्तेहबाब के ऊपर महमूल किया जाएगा। और अगर ये मटका जिम्मी का है तब तो तमाम अइम्मा मुत्तफिक है कि जिम्मी का मटका शराब मुसलमान ने तोड़ दिया तो मटके का भी जिमान आएगा और शराब का भी जिमान आएगा, दोनों चीज का जिमान मुसलमान के ऊपर वाजिब होगा, चूंकि ये माले मुतकव्वम है जिम्मियों के लिए। और गोया के तुमने उनका सिरका बहा डाला और सिरके का मटका तोड़ दिया, इसीलिए इसके ऊपर जिमान आएगा। और इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद ये फरमाते हैं कि जिमान नहीं आएगा, तो हमारे अहनाफ के तीनों इम्मा के नज़दीक जिमान आएगा, और जो है इमाम शाफी और इमाम अहमद के नज़दीक जिमान नहीं आएगा। इसलिए कि वो यूं फरमाते हैं कि वो चीज़ अगरचे जिम्मी के लिए माले मुतकव्वम थी लेकिन मुसलमान के लिए थोड़ी माले मुतकव्वम थी, मुसलमान की नज़र में माले मुतकव्वम नहीं है, इसलिए उसने तोड़ दिया, इसलिए जिमान नहीं आएगा। और अगर हरबी का मटका तोड़ दिया तो तमाम इम्मा कहते हैं कि जिमान नहीं आएगा, इल्ला ये कि वो मुस्तामिन बन के आया हो, तो मुस्तामिन को तो हमने वीजा दी है और हमने उसको हमारे मुल्क में आने की इजाजत दी है, तो फिर उसकी चीज की तोड़ फोड़ न करे, और तोड़ फोड़ किया तो फिर उसको जुर्माना देवे। ये हो गया तर्जमतुल बाब का एक जुज। दूसरा जुज है वतुखरकु ज़िकाको, मश्क मश्कीला मश्क उसको फाड़ दिया जावे। मश्कीजे होते हैं, मश्कीजों में मुख्तलिफ चीजें भरी जाती है, तो अगर किसी ने मश्कीजे के अंदर शराब भरी हो और वो मशकीजा चीर डाला चाकू खंजर छुरी मार करके, तो अगर मुसलमान का चीर डाला मशकीजा तो इमाम मोहम्मद और इमाम अहमद के नजदीक जिमान नहीं आएगा। और इमाम मोहम्मद के नजदीक जिमान आएगा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जिमान इसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से तो एक रिवायत ऐसी आई है कि जिस मशकीजे के अंदर शराब भरी हो वो मशकीजा कभी पाक नहीं होगा, वो मश्क कभी पाक नहीं होगी, इसलिए कि आमतौर पर ये चमड़े से बनती है, पखाल कहते हैं गुजराती में उसको, और चमड़े वाली मश्क में आपने शराब भर ली तो शराब चमड़े में रच बस जाएगी, सिरायत कर जाएगी और उसको पाक करना ही नामुमकिन है, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना है। तो मश्कें अगर कोई फाड़ डाले तो उसके ऊपर जीमान का मसला। उसके बाद फरमाते हैं फइन कसर सनमन औ सलीबन औ तुम्बूरन औ माला युन्तफाउ बिखशबी, किसी ने बुत तोड़ डाला, बुत या सलीब तोड़ डाले तो जिमान आएगा कि जिमान नहीं आएगा। یہ مسئلہ مختلف ہے. اب زیمان کے سلسلے میں ایک اصولی بات یاد رکھو، اگر یہ بت کسی ایسے مٹیریل سے بنا ہے کہ اس کا بت ہونا ختم ہو جاوے، اس کے بعد جو اس کا رو مٹیریل باقی رہ جاتا ہے، مادہ خام مال، وہ قابل انتفاع ہے کہ قابل انتفاع نہیں ہے؟ وہ دیکھو، مثلاً یہ کہ لکڑی کا بنا ہوا بت ہے، اب اس میں بت بنا کے بت کے جو اسکیچز ہے، نشانات ہے، وہ تم نے مٹا ڈالے، پھر باقی رہ گئے لکڑی، تو اب لکڑی قابل انتفاع ہے؟ مثلاً یہ کہ اس لکڑی کو نئے طریقے سے کاٹ چاٹ کر کے، دروازے نہیں ہے تو دروازے بنا دو، یا ایک ایک ریپائی بنا دو، یہ ممکن ہے؟ اس کے اندر لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا بت تھا، اور اس کا بت پنا ختم کرنے کے بعد جو اس کا رو مٹیریل خام مادہ رہ گیا، وہ مادہ قابل انتفاع ہے، فائدہ اٹھانے کے قابل ہے؟ تو اگر اس طرح کا وہ بت تھا، صلیب تھی، یا اس طرح کی کوئی جو ہے لہو و لعب کی چیز تھی، تو اس کو توڑ دینے کی وجہ سے زیمان آئے گا، یعنی کہ بت بھی توڑا، لکڑی بھی جلائی، بت بھی توڑا، پیتل بھی ختم کر ڈالا، صلیب توڑی، تانبا جو تھا وہ بھی ختم کر ڈالا، تو اس صورت کے اندر زیمان لازم ہو جائے گا. تو مجسمہ توڑا اور اس کا مٹیریل قابل انتفاع تھا، اس کو بھی ضائع کر ڈالا، تو زیمان واجب ہوگا. اور اگر اس کا مٹیریل ایسا ہو جاتا ہے کہ قابل انتفاع نہیں رہتا ہے، تو کوئی زیمان نہیں. جیسے کہ پی پی کی جو ہے مورتیاں آتی ہیں، پلاسٹر آف پیرس کی مٹیریل کی، اسی طرح مٹی کی، تو وہ مورتیوں کے اندر مورتی پنا ختم ہونے کے بعد وہ کوئی قابل انتفاع چیز رہتی نہیں ہے، تو وہاں کوئی زیمان نہیں آئے گا. یہی حکم ہے معصیت کی چیزوں کا بھی، کہ جتنی چیزیں معصیت اور گناہ کے کام میں استعمال ہوتی ہے، اگر اس کا وہ فائدہ ختم کر دیا جائے اور اس کا رو مٹیریل قابل انتفاع ہے، اور آپ نے مادہ اور رو مٹیریل بھی ختم کر دیا، تو زیمان آئے گا ختم کرنے والے کے اوپر. اور اگر وہ چیز معصیت کے اندر استعمال کے قابل نہیں رہی، تو مادہ بھی ناقابل استعمال ہو گیا، تو اس صورت میں زیمان واجب نہیں ہوگا. تو مادہ اس کا کیسا رہے گا، اس کے اوپر جو ہے مدار رکھا جائے گا. اسی لیے فرمایا، بت توڑا یا صلیب توڑی یا تمبورا، اردو میں ستار کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں گجراتی میں تمبورا ہی کہتے ہیں، یا ایسی چیز توڑی جو فائد مالا ینتفع، جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اس کی لکڑی سے، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر مسئلہ کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر اس کا مادہ قابل انتفاع ہے اور مادہ بھی ضائع کر دیا تو زیمان، اور مادہ قابل انتفاع نہیں رہتا ہے تو زیمان نہیں آئے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی ہر چیز توڑ سکتے ہیں، اور کسی چیز کے اندر زیمان نہیں آئے گا. اسی لیے اپنا رجحان یہ بتلا رہے، وَأُتِيَ شُرَيْحٌ قاضی شُرَيْح ابن الحارث کی خدمت میں تمبورے کا مقدمہ لایا گیا کہ کسی نے کسی کا تمبورا توڑ دیا تھا، تو قاضی شُرَيْح نے اس کے اندر کوئی زیمان واجب نہیں کیا. کیا بھائی، تمبورا توڑا نہیں، اس میں کائی کا زیمان؟ تو گناہ کا آلہ رکھتا کیوں تھا، اس نے توڑ ڈالا، اس میں کوئی زیمان نہیں. تو جتنے بھی آلات لہو و لعب ہے، گناہ کے آلات ہے، معاصی کا ذریعہ بننے والے آلات، کہا کہ اس میں امام علی مقام کا رجحان یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی زیمان واجب نہیں ہوگا. جی
وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوعي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا عن الحمر الانسيه، قال اغسلوها واهرقوها، قالوا الا نهرقوها؟ قلنا اغسلوها، قال اغسلوا. قال ابو عبد الله كان ابن ابي اويس يقول الحمر الانسيه بنصب الالف والنون.
یہ روایت حضرت سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر آگ یعنی چولہے جلتے ہوئے دیکھے، تو سوال فرمایا ان آگ اور چولوں کے اوپر کیا چیز پکائی جا رہی ہے؟ تو ارشاد فرمایا پالتو گدے، زبرا، پالتو گدوں کا گوشت پکایا جا رہا ہے. تو ارشاد فرمایا ان سب ہانڈیوں کو توڑو اور اندر جو چیز ہے وہ پھینک دو. ہانڈیاں توڑو اور اندر جو چیز ہے اس کو پھینکو. قالو، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اندر جو چیز ہے وہ ہم پھینک دیوے اور ہانڈیاں نہ توڑے بلکہ دھو ڈالے اور آئندہ دوسرے استعمال میں لاوے، ایسا کرے تو چلے گی نہیں. تو فرمایا اغسلو، ٹھیک ہے، ہانڈیوں کے اندر جو چیز ہے وہ گراؤ، ہانڈیاں پاک کر ڈالو اور دوسرے کام کے اندر ہانڈیاں استعمال کرو. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اب یہاں چند باتیں سمجھنی ہیں. یہ جو حکم فرمایا اکسروہا و اہرکوہا، تو اس سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے. ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ مٹکا توڑنے والوں کے اوپر زیمان کے قائل ہے، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے. چونکہ شراب بہا کر کے مٹکا استعمال کیا جا سکتا تھا، اس کے باوجود توڑ دینے کا حکم فرما دیا، تو امام نے جو ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ایک تو تائید ذکر کی، دوسرا یہ کہ حضور نے یہ کیوں پھکوا دیا اور توڑوا دیا. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حرمت کے اعلان کی وجہ سے، کہ بھئی یہ حرمت ہے اس وجہ سے اس کو باقی مت رکھو. ایک توجہ اس کی یوں بھی کی جاتی ہے کہ مال غنیمت کے اندر اگر معمولی چیز ہے، مثلا سبزی ہے، پیاز ٹماٹر ہے، ایسی چیز تو تقسیم غنیمت سے پہلے پکانے میں غانمین استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. لیکن اگر جانور آئے ہو غنیمت میں، تو جانور کو تقسیم سے پہلے ذبح نہیں کیا جاتا، استعمال نہیں کیا جاتا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ذبح والا معاملہ ہوا ہو وہ تقسیم سے پہلے ہوا ہو، اس لیے اس طرح کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور صحابہ کرام نے ایک اچھی رائے پیش کی، حضور نے تسلیم بھی فرما لی. حضور نے جو ہے اولاً یہ حکم دیا کہ سارے ہانڈیاں توڑو، اندر جو گوشت پکرائے وہ بھی الٹ دو. صحابہ نے درخواست پیش کی کہ حضور چلو اندر کی چیز پھینک دے وے، ہانڈی کی بیچاری کا کیا قصور، آپ اجازت دیجئے کہ ہانڈیوں کو ہم نہ توڑے اور پاک کر کے ہم استعمال کر لے ہوئے. تو یہ رائے حضور کو پسند آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق عمل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. معلوم ہوا کہ بڑوں کو بھی اس طرح مناسب مشورہ پیش کیا جا سکتا ہے, اور مشورہ مناسب لگے تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ قبول بھی کر لے وے. اسی طریقے سے مسئلہ ہے ایک اور, ہر طرح کے گانے بجانے کے آلات جیسے کہ ڈھولک, طبلہ, بنسڑی, تمبورا, اس طرح کی چیزیں, تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کی بیع کے جواز کے قائل ہے. اور اگر کسی نے دوسرے کی ایسی چیزیں توڑ ڈالی, مسلمان کا تمبورا, طبلہ, ڈھولک, طبلہ, تو زیمان بھی امام صاحب کے نزدیک واجب ہوگا. البتہ امام ابو یوسف, امام محمد, امام شافعی, امام مالک, امام احمد فرماتے ہیں ایسی چیزوں کی بیع بھی ناجائز, اور توڑ دینے کے اوپر زیمان بھی نہیں آئے گا. اور غیر مسلم کے یہاں یہ چیزیں مال متقوم ہے, تو مسلمان نے کسی غیر مسلم کی ایسی چیزیں توڑ ڈالی تو مسلمان کے اوپر زیمان واجب ہوگا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک لغت لائے ہیں, الحمور الاناسیہ, کہتے ہیں کہ یہ الف کے نصب اور نون کے نصب کے ساتھ امام ابن ابی اویس ان کے نزدیک جو ہے یہ لغت ہے, اور یہ واشت کے مقابلے میں ہے, حمار وحشی اور حمار پالتو. جی. وحشی وہ زیبرا بھی کہتے ہیں اس کو. جی.
عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن اجمعين قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فحول الكعبه 360 نسبا فجعل يجعلها بعود في يده وجعل يقول فقل جاء الحق وزهق الباطل الايه.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے, کعبۃ اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے, تو حضور کے دستے مبارک کے اندر لکڑی تھی, اس سے حضور ان کو مار رہے تھے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے, جا الحق وزہق الباطل, یعنی بت کے سینے پر وہ لکڑی مارتے تو وہ الٹا گر جاتا تھا, اور حضور آیت تلاوت فرما رہے تھے. دیکھیے اس روایت کے اندر ایک نقطہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا, اب مکہ دارالاسلام ہو گیا, وہاں غیر اللہ کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں رہی, اس لیے یہ دارالاسلام کے مسائل میں سے ہے. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے الماری کے اوپر ایک پردہ لٹکایا, اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ دیا. یہ ہے نہیں ان المنکر بالید. تو حضرت عائشہ نے اس میں سے دو گدے بنا دیے, اور یہ دونوں گدے گھر میں رہتے تھے, ان دونوں گدوں کے اوپر بیٹھتے تھے. یہ ہو گیا اپنی مملوکہ چیز میں غیر شرعی چیز کو مٹا دینا, اپنی مملوکہ چیز میں جو چیز غیر شرعی ہو اس کو مٹاؤ, اس کو ختم کرو, یہ اس کی مثال ہو گئی. جی. مال بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اپنا مال ضائع ہونے سے بچاؤ، مال بچانے کی اندر جان دینی پڑے، جان دے دو، شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ جو تمہارا مال لوٹنے کے لیے آوے، لڑو اس سے، مدافعت کرو، اس لوٹیرے کو تم مارو گے تو یہ ظلم نہیں کہلائے گا، چونکہ وہ لوٹیرا آیا مال لوٹنے کے لیے، لہذا تم دفاع میں مارو گے تو یہ ظلم نہیں کہلائے گا۔ جی
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن ابي مدعن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول
من قتل دون ماله فهو شهيد۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ اللہ تعالی کے یہاں شہید ہے۔ جیسے کہ کرمنل رائٹس ہو رہے ہیں اور وہ اپنی دکان بچانے کے لیے دوڑا اور اس میں قتل کر دیا گیا، شہید ہے۔ گھر میں لٹیرے گھس گئے مال بچانے کے لیے، وہ دفاع کرنے گیا اور انہوں نے اس کو گولی مار دی، کلاڑی مار کے مار ڈالا، شہید ہے۔ جی ارے بھائی، دوسرے کا پیالہ کیوں توڑتے ہو؟ پیالہ توڑو، گلاس پھوڑو، دوسرے کی کوئی چیز توڑ ٹاڑ ڈالو تو قیمت دینی پڑے گی یا مثل دینا پڑے گا، یہ چیز لازم ہو جائے گی۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے یہاں تھے۔ کون سی بیوی کے یہاں تھے؟ تو حضرت عائشہ کے یہاں تھے۔ اس کی حضرت عائشہ کی باری تھی، تو دوسری بیوی نے خادم کے ساتھ پیالے میں کھانا بھر کر کے حضور کے لیے بھیجا۔ دوسری بیوی نے پیالے میں کھانا بھرا باؤل میں اور حضور کے لیے خادم کے ذریعے بھیجا۔ اب یہ بھیجنے والی کون؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں حضرت صفیہ، بعض کہتے ہیں حضرت ام سلمہ، بعض کہتے ہیں حضرت زینب، بعض کہتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن۔ تو ان چار میں سے کسی ایک نے کھانا بھیجا، باری تھی حضرت عائشہ کی۔ فضربت بیدیہا، حضرت عائشہ نے پیالے پہ ایک ہاتھ مارا، فکسرت القصا، تو وہ پیالہ ٹوٹ پھوٹ گیا بیچارہ۔ فدمہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیالہ مٹی کا ٹوٹ جائے تو پیس الگ الگ ہو جائے، یا لکڑی کا اور پیس الگ الگ ہو جائے، تو حضور اس کو جمع فرما رہے ہیں اور کھانا بھی جمع فرما رہے ہیں۔ وجعل فیہا الطعام، اور کھانا بھی کھٹا کر رہے ہیں۔ کرے ارے، یہ دوہرا نقصان عائشہ نے کر ڈالا کہ پیالہ بھی توڑا نے کھانا بھی گرایا، چلو دونوں چیز جمع کر لو، جمع کر لیا، فرمایا کھاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اچھا پیالہ فارغ ہو کر کے بھیج دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ یہاں پر رکھا. یعنی وہ جو اچھا پیالہ تھا حضرت عائشہ کے گھر میں وہ ان کے یہاں بھیج دیا اور وہ ٹوٹا ہوا پیالہ یہاں پر رکھا. دیکھیے دو باتیں اس میں سمجھنے کی ہے. پہلا اہم مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ہاتھ مار کے پیالہ کیوں توڑ ڈالا. نمبر ایک بات سمجھو, حضرت عائشہ کو غیرت آ گئی کہ آج میری باری کا دن ہے, حضور میرے یہاں قیام فرما رہے تو کھانا بھی میں ہی پیش کروں گی, یہ دوسری نے بھیجا کیوں. یہ غیرت آ گئی کہ میری باری کے اوپر دوسری نے کھانا بھیجا کیوں, آج تو میرے ذمے ہے حضور کا کھانا. اس غیرت کے اندر ہاتھ مار کر کے توڑ دیا. اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے لا کر کے حضرت والا دامت برکات ہم کو روزانہ پانی پیلا, ہاتھ تو کیوں لائے کر کے گلاس کو جو مارا تو بیچارہ گلاس بھی ٹوٹ گیا نے پانی بھی گر گیا. ایسی غیرت آتی ہے بعض لوگوں کو. نمبر دو, خادمہ لے کر گئی تھی, اس نے کیا کیا کہ اصلا دسترخوان بچ گیا ہے, حضرت عائشہ کھانا رکھنے جا رہی تھی, خادمہ نے یہ سوچا کہ حضرت عائشہ کا کھانا دسترخوان پر رکھا جاوے, اس سے پہلے میں جو لے کے جا رہی ہوں کھانا دسترخوان پہ پہنچ جاوے, اس لیے خادمہ نے دور سے ہی وہ باول دسترخوان پہ پھینک دیا اور اس کے اندر وہ پیالہ بھی گیا نے کھانا بھی گیا. ایسا ہوا. ایک توجیہ بھی کی گئی ہے کہ خادمہ نے یوں سوچا کہ حضرت عائشہ دسترخوان پہ رکھے, اس سے پہلے میں رکھ دوں دسترخوان پہ, اس لیے پھینک دیا پورا پیالہ وہاں سے, تو کھانا بھی گیا نے پیالہ بھی گیا. نمبر تین, حضرت عائشہ نے پہلے دسترخوان پر کھانا رکھ دیا تھا, اب ضرورت نہیں تھی, پہلے سے حضرت عائشہ کا کھانا رکھا ہوا موجود, پھر بعد میں دوسری کے یہاں سے کھانا آیا, اسی لیے حضرت عائشہ نے ہاتھ مارا تھا یہاں اٹھا, میں نے پہلے سے رکھ دیا پھر کیوں لا کر کے رکھا. چوتھی توجہ, ایک دوستانہ انداز ہے برتنے کا کہ دوستوں میں آپس میں ایسی چپکلش چلتی رہتی ہے, اے میں پہلے اچھا لایا اب تو کیا لگا لڑا تیرا اچھا یہ کھا بھی, اس طریقے سے تو اس طرح کی چپکلشیں چلتی رہتی ہے. تو حضرت عائشہ کو دوسری شوکن کے ساتھ جو آپس میں ایک دوستانہ پیار بھری چپکلش رہی, اس کے پیش نظر ایسا ہوا کہ یہ برتن کو ہاتھ مار دیا اور وہ بھی ٹوٹا نے کھانا بھی گرا. دوسرا اہم مسئلہ سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ کیسے دلوایا, بدلے میں کیا فرمایا, حضرت عائشہ کے گھر میں جو برتن ہے وہ ان کے یہاں بھیج دیا, مثلا حضرت افسہ کا یا صفیہ کا, جن کا بھی برتن ٹوٹا ان کے یہاں سے اچھا برتن بھیج دیا, اور وہ جو کٹورا ٹوٹ گیا اس کو چاندی کے تار سے حضور نے جڑوایا اور پھر سے ٹھیک کرایا. اس زمانے کے اندر برتنوں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی, کمیاب ہوتے تھے, اور لکڑے وغیرہ کے برتن بھی ہوتے تھے کہ چاندی کے تار سے بندواؤ تو پھر سے تیار ہو جاوے. تو وہ کٹورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے تار سے جڑوا لیا, حضور کی حیات میں وہ کٹورا وہیں رہا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر نے وہ کٹورا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دیا تھا. تو ایک تو ہوا کٹورا کٹورے کے بدلے کے اندر, دوسری چیز کیا ہوئی کہ حضور نے یوں فرمایا کہ عائشہ تمہارے گھر کا کھانا ان کے یہاں بھیجو تاکہ دونوں کا بدلہ ہو جائے, کٹورا کٹورے کے بدلے میں, کہ وہ جو کٹورا توڑ دیا اس کی بجائے یہاں سے اچھا کٹورا وہاں بھیج دیا, اور کھانا تو تمہارے گھر میں جو پکا ہے وہ وہاں بھیج دو, تاکہ دونوں چیزوں کا برابر کا بدلہ ہو جاوے. اس طرح عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب یہاں فقہا ایک مسئلہ چھیڑتے ہیں کہ بھائی پیالہ زوات القیم میں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کٹورا یہ زوات القیم میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیمان دلوایا زوات الامثال کے طریقے کے اوپر, تو اس کے دو جواب ذہن میں رہے کہ یہاں زیمان کا معاملہ ہے ہی نہیں. حضرت عائشہ کا گھر وہ بھی حضور کا, جس بیوی کے یہاں سے کھانے کا کٹورا آیا تھا وہ گھر بھی حضوری کا, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ایک گھر سے دوسرے گھر ایک چیز منتقل فرمائی. کہ بھائی آدمی کے تین بنگلے, ایک فارم ہاؤس ہے, ایک بیچ ہاؤس ہے اور ایک شہر کا ہاؤس ہے. اب یہاں سے کوئی سامان وہاں لے جائے, وہاں سے سامان یہاں لاوے, یہ کوئی زیمان تھوڑا کہلاتا ہے, انتقال کہلاتا ہے. تو ایک توجہ اس کی یہ ہے کہ یہ انتقال من مکانن الى مکانن ہے, یہاں زیمان کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس زمانے کے اندر تمام برتن زوات القیم تھے لیکن بہت سارے برتن زوات الامثال بھی ہو, یہ ممکن ہے. جیسے اس زمانے کے اندر کے برتن تو زوات الامثال ہے, چونکہ ایک کمپنی ایک سانچے میں ایک انداز میں ہزاروں کٹورے چمچیاں بناتے ہیں, تو یہ تو زوات الامثال ہے. اور اس زمانے کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے برتن ہو بہو آپس میں ایک جیسے ہی ہو, تو وہ بھی زوات الامثال کی مثال ہو جائے. تو یہ جو کٹورا توڑا گیا اس کے بدلے میں جو پیالہ بھیجا گیا ممکن ہے کہ وہ زوات الامثال میں سے ہو. جی کوئی کسی کی دیوار توڑ ڈالے تو اس جیسی دیوار بنا کر کے دے دے وے, یہی مسلک ہے ائمہ کرام کا. دوسری بنا کر کے دے دو بھائی چلو.
فقال وجيبها او سلي ثم اتته فقالت اللهم لا تبته حتى تريه وجوه المسادي. فكان جريج في صومعته فقالت مراد لا افتننه جريجا. فتعرضت له فكلمته فابى فاتت رعيا فانقذته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج. فاتوه وكسبوا صومعته وانزلوه وسبوه فتوضا وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبي صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين.
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, اس کا نام جریج تھا. غالب قول یہ ہیں کہ یہ بڑے عابد گزرے ہیں, راہب. بعض لوگ ان کی نبوت کی باتیں بھی لکھتے ہیں. وہ اپنے چرچ میں, گرجے میں, نماز میں مشغول رہتے تھے, کبھی گرجے سے باہر جاتے نہیں تھے. امی ملنے کے لیے آئی اور امی گرجے کے نیچے سے آواز دے رہی ہے, اب یہ نماز میں مشغول ہے تو دل دل میں کیا کہہ رہے ہیں, یا ربی امی و صلاتی, اے میرے رب میری ماں ادھر آواز دے رہی ہے اور ادھر میری نماز ہے, کیا کروں, میں جاؤں نہ جاؤں, توڑوں نماز نہ توڑوں نماز. پھر دل میں فیصلہ کیا کہ نہیں, نماز نہیں توڑنی, ماں کو جواب نہیں دینا, نماز جاری رکھنی. تو پھر جریج نے ماں کو جواب نہیں دیا اور دوسرے دن آئی, تیسرے دن آئی, تین دن لگاتار ماں آئی, لیکن جریج اتفاقاً نماز میں ہوتے تھے, ماں کو ملنے نہیں جا سکے. تو ماں کا دل دکھا تو ماں نے بد دعا کی, ہے اللہ جریج کو موت نہ آوے, یہاں تک کہ زانیاں باغیاں عورتوں کے چہرے وہ دیکھے. یہ بد دعا کر کے ماں چلی گئی. اب اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بنو اسرائیل میں جریج کی عبادت کے بڑے تذکرے ہوتے تھے اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ جریج تو بڑے عابد ہے, بڑے بزرگ ہے, بڑے متقی ہے. تو ایک عورت یوں کہنے لگی, ایسی عورت تھی کہ اس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی, کہنے لگی کہ تم اس کی عبادت کی, تقوا کی بہت تعریفیں کرتے ہو, میں چاہوں تو جریج کو فتنے میں مبتلا کر دو, تم کہو مجھے, میں ڈالوں اس کو فتنے میں, اس کو جو ہے عبادت چھڑواؤں میں اس کی. فتعرضت له, تو جریج کے پیچھے پڑ گئی اور اس طرح پیچھے پڑ گئی کہ زنا کی دعوت دینے لگی. حضرت جریج نے صاف منع کر دیا. تو جنگل میں ایک سہیب نام کا چرواہا جانور چرا رہا تھا, اس نے اس چرواہے کو اپنی ذات پر قدرت دی, یعنی زنا کرنے دیا وہ جو ہے عورت نے, اور حاملہ ہو گئی, حمل کے بعد بچہ ہوا. تو لوگ اس عورت کو پوچھنے لگے کہ تیرا تو نکاح نہیں ہوا, نہیں یہ بچہ کہاں سے؟ تو کہنے لگی, یہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا تھا, تہمت لگائی ایک اللہ کے ولی کے اوپر اور اس سے یہ جو ہے بچہ ہوا ہے. فأتوه, سب لوگ آئے, اور لوگ تو ایسے وقت پر تحقیق تو کریں گے نہیں, صورت حال کیا ہے, وہاں تو ہو ہو چلو مارو توڑو کاڑو اس طرح آئے اور آ کر کے گر جا توڑ ڈالا. حضرت جریج کو اتار کے لائے, قید کیا اور پھانسی پر لٹکانے کی تیاری ہو رہی ہے. تو حضرت جریج کہہ رہے, ذرا رک جاؤ, میرے معاملے میں وہ جلدی مت کرو, مجھے نماز پڑھ لینے دو. وضو کیا, نماز پڑھی, وہ نو مولود بچے کے پاس آئے, اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پوچھا تو کس کا بچہ ہے بول. تو نو مولود بچہ بولا, میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں. تب سب کو یقین ہو گیا یہ عورت جھوٹی ہے اور جریج عفیف اور پاک دامن ہے. تو سب لوگوں نے معذرت پیش کی اور کہنے لگے نبنی سومعتک من ذہب, ہم آپ کو سونے کا گرجا بنا کر کے دیں گے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب کہ جو گرجا توڑا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے سونے کا گرجا بنانے کی پیشکش کی. کسی کی عمارت توڑ ڈالے تو اس کے بدلے میں دوسری بنا کے دینے کی. تو جریج مدذلہ کہنے لگے نہیں بھائی نہیں, مجھے سونے کے چرچ کی کیا ضرورت, فقیر آدمی کو الا من تین, مٹی کچھ بنا دو نہیں جیسی میری تھی, میرا چرچ گرجا جیسا تھا مٹی کا ویسا ہی مجھے بنا کر کے دے دو. یہ ان کی عاجزی ہے. یہ لفظ تین برات اختتام ہے کہ آدمی مر کر مٹی میں جا کر سو جاتا ہے. تو اور بہت سی جگہوں پر تو رواج ہی ہے, کسی کی موت ہوتی ہے نہیں تو انتقال کا اعلان کیسے ہوتا ہے, مٹی دینے چلو مٹی دینے چلو, ایسا ہی اعلان ہوتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر. تو یہ تین برات اختتام ہے کہ امام علی مقام کتاب کو ایسے لفظ پر ختم کر رہے ہیں جس سے موت اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاوے.